کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے جب نبی ٹاپ کلاس ہے, فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہے کہ بھائی ان سے افضل کوئی نہیں, تو نبی کے جانے کے بعد نبی کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے بھی کم سے کم ٹاپ کلاس ہونا چاہیے فضیلت میں, یعنی فضیلت میں ان سے افضل کوئی نہ ہو, ان سے برتر کوئی نہ ہو. دوسری عقلی دلیل ہم نے کیا کہا, اگر نبی مدینۃ العلم ہے, اگر نبی مدینۃ العلم ہے تو نبی کا جانشین, نبی کی جگہ پر بیٹھنے والا کم سے کم باب العلم ہونا چاہیے. پھر تیسری دلیل ہم نے کہا, اگر نبی معصوم ہے تو معصوم کی جگہ پر معصوم کو بیٹھنا چاہیے. اور چوتھی ہم نے کیا کہا کہ نبی معجزے دکھاتا ہے تو نبی کی جگہ پر بیٹھنے والا بھی معجزے دکھائے. انشاءاللہ معجزات کی منزل تک اگر ہم پہنچ پائے, کیونکہ وقت بھی کم ہے, دن بھی کم ہے, ٹائم بھی لمیٹڈ ہے, لیکن صرف اشارہ کروں, نبی کا جانشین کیسا ہونا چاہیے, اجدہا آ گیا معجزے دکھانے والا ہونا چاہیے. نبی معجزے دکھاتے ہیں تو نبی کا جانشین بھی معجزے دکھانے والا ہونا چاہیے. آپ انشاءاللہ مسجد کوفہ جائیے گا یا گئے ہوں گے تو وہاں پہ ایک دروازہ ہے, نام ہے باب ثعبان, اجدہا کا دروازہ. کیوں نام دیا گیا, آپ کتابیں بھی پڑھیے, وہاں مسجد والوں سے بھی پوچھئے, کہتے ہیں مولا خطبہ دے رہے تھے اجدہا آ گیا, مولا خطبہ دے رہے تھے اجدہا آ گیا اور مولا سے مشکل کشائی کرنے لگا. کہا مولا میری مشکل کشائی کیجئے. مولا ڈرے نہیں, مولا روئے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مومنین میرے ساتھ ہیں, صلوات پڑھی باوازے بلند. معجزہ نبی دکھاتے ہیں تو نبی کا جانشین بھی اتنا ہو کہ وہ دیکھ کے رونا شروع نہ ہو جائے. صلوات پڑھی باواز بلند. اچھا اب پہلی دلیل پہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے کہا کہ مولا کی فضیلت کا کمال یہ ہے کہ تین تقسیم ہم نے سنائی, ایک مولا کے دنیا میں آنے سے پہلے کی فضیلتیں, دوسرا مولا کے دنیا میں آنے کے بعد کے فضائل, اور تیسرا دنیا سے جانے کے بعد کے فضائل. جس انداز سے ہم چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے 9 دنوں میں ہم صرف پہلی ہی دلیل پہ رہیں گے اور آگے بڑھ نہ پائیں گے. کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ, کل کسی نے شکایت کی مولانا آپ بہت تیز بولتے ہیں, بہت اسپیڈ میں بولتے ہیں. میں نے کہا مجبوری ہے, وقت کم ہے, باتیں بہت ہیں, میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ مومن کی خدمت باتیں پیش کر کے انشاءاللہ نکلوں. اب ہم نے کیا کہا کہ نبی عقل کہتی ہے نبی سب سے افضل, تو نبی کے بعد آنے والا بھی سب سے افضل ہونا چاہیے. اب ہم نے فضیلت میں مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. پہلی فضیلت آپ نے سنا, کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, آدم نہ تھے مگر میں بھی تھا, علی بھی تھے. ہاں بھائی, آدم کے خلقت سے 4000 سال پہلے اللہ نے میرا بھی نور بنایا, علی کا بھی نور بنایا. دوسری فضیلت آپ نے سنا, اہل سنت کے عالم نے لکھا, کیا لکھا کہ بھائی دوسرے جتنے بھی لوگ ہوئے, کوئی کہاں پیدا ہوا, کوئی کہاں پیدا ہوا, مگر علی ابن ابی طالب کی فضیلت یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب خدا کے گھر میں پیدا ہوئے. تیسری فضیلت میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں. تیسری فضیلت آپ نے سنا, مسلمانوں کے تیسرے خلیفے نے دوسرے سے, دوسرے نے پہلے سے, اور پہلے نے رسول پاک سے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ علی کے چہرے کے نور سے فرشتوں کو بناتا ہے, پھر وہ فرشتے ذکر بھی کرتے ہیں, تسبیح بھی کرتے ہیں, اور علی کے محبوں کو اس کا ثواب لکھ کے دیتے ہیں. چوتھی فضیلت آپ نے سنا, یہ کل کا ریوائنڈ کر رہا ہوں. چوتھی فضیلت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جب میں معراج پہ گیا جس فرشتے سے ملتا تھا میرے ساتھ مل کے وہ علی علی کرتا تھا, جس فرشتے سے میں ملتا تھا. گویا اللہ کے رسول نے یہ سمجھا دیا, یہ بتلا دیا کہ دیکھو یا علی یا علی یا علی علی کہنے کو بدعت نہ کہنا, علی علی کہنا فرشتوں کی سنت ہے. علی نعرہ حیدری, علی علی کہنا فرشتوں کی سنت ہے. پھر پانچویں فضیلت آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خواب دیکھا, خواب میں چچا حمزہ کو دیکھا, چچا حمزہ سے میں نے سوال کیا, چچا حمزہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا ہے, تو چچا حمزہ نے فرمایا نماز بہت کام آئی, چھپا صدقہ بہت کام آیا, مگر یا رسول خدا اگر علی کی محبت نہ ہوتی تو یہ کام نہ آتے. اب یہ خلاصہ آپ نے سن لیا, اب میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا, چھٹی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, یہ فضائل ہم کیوں سنا رہے ہیں کہ ہم نے کہا عقل یہ کہتی ہے کہ نبی کے بعد آنے والا, نبی کی جگہ پہ بیٹھنے والا فضیلت میں نبی کے بعد سب سے افضل ہونا چاہیے. اب آپ چھٹی فضیلت سنیے, اللہ کے رسول نے فرمایا اصحاب میرے صحابیوں, میرے جانے کے بعد ظلمت چھا جائے گی, میرے جانے کے بعد فتنے چھا جائیں گے, لیکن اگر تم ظلمت اور فتنے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو عروۃ الوثقی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. کیا فرمایا؟ عروۃ الوثقی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. جیسے آپ نے کہا عروۃ الوثقی کیا ہے, اصحاب نے بھی کہا یا رسول خدا یہ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عروۃ الوثقی ولایت سید الوصیین. عروۃ الوثقی جو ہے سید الوصیین یعنی وصیین کے سردار کی ولایت کا نام ہے. اصحاب اب بھی نہ سمجھے, اصحاب نے کہا ولایت تو سمجھ میں آ گئی مگر یہ سید الوصیین کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پھر ایکسپلین کیا, پھر وضاحت دی. اللہ کے رسول نے فرمایا سید الوصیین مولا المسلمین ہے, سید المسلمین مولا المسلمین ہے, سید الوصیین مسلمانوں کا مولا ہے. مسلمانوں نے اصحاب نے اب بھی نہیں سمجھا, فرمایا یہ مولا المسلمین کون ہے؟ فرمایا امامہم بعدی, میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں. مسلمانوں نے اب بھی نہیں سمجھا, اصحاب نے اب بھی نہیں سمجھا, کہا یا رسول خدا اور وضاحت کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا امامہم بعدی, میرے بعد مسلمانوں کے امام امیر المؤمنین ہے. اب یار آپ تو سمجھ گئے, آپ نے نعرہ بھی لگا دیا کیونکہ آپ جانتے ہیں امیر المومنین کون ہے, مگر اصحاب اب بھی نہیں سمجھے تھے. اصحاب نے پھر پوچھا یا رسول خدا یہ امیر المومنین کون ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا اخی علی ابن ابی طالب عروۃ الوثقی علی ہے, سید الوصیین علی ہے, امیر المومنین علی ہے. یا اور آگے بڑھیے, اب یہ آپ نے چھٹی فضیلت سنی, ساتویں فضیلت یہ بچوں کو یاد کروائی, بڑی کمال کی چھوٹی چھوٹی فضیلتیں ہیں. اب ساتویں فضیلت, راویہ کون ہے رسول کی بیوی؟ نام ہے عائشہ. عائشہ کہتی ہے رسول خدا کے پاس کچھ کھانا آیا, کوئی کھانا لے کر آیا. اب کھانا جب آیا تو اللہ کے رسول نے کھانا دیکھا, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا خدایا اس کھانے کو میرے ساتھ کھانے کے لیے اسے بھیج جو امیر المومنین ہے, جو سید المسلمین ہے, جو امام المتقین ہے. عائشہ کہتی ہے میں نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول خدا یہ اتنا عظیم انسان کون ہے جس میں تینوں صفات ہیں؟ کہا مگر رسول پاک نے جواب نہیں دیا, پھر کھانے کی طرف دیکھا, پھر دعا کی خدایا اسے بھیج میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جو امیر المؤمنین ہے, جو سید المسلمین ہے, جو امام المتقین ہے. عائشہ کہتی ہے پھر میں نے پوچھا یا رسول خدا اتنا عظیم کون ہے جو امیر المؤمنین بھی ہے, جو سید المسلمین بھی ہے, جو امام المتقین بھی ہے. کہتی ہے پھر رسول نے جواب نہیں دیا, اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی, جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے علی ابن ابی طالب نظر آئے. جب جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے علی ابن ابی طالب نظر آئے, میں نے کہا یا رسول خدا کیا اندر آنے دوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہی تو پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے جس میں تینوں صفات ہیں, امیر المومنین بھی علی, سید المسلمین بھی علی, امام المتقین بھی علی. پوچھ رہی تھی نا کہ کون ہے یا. اچھا جی اب یہ ہو گئیں کتنی فضیلتیں؟ سات فضیلتیں. آگے بڑھئے, آٹھویں فضیلت, حضرت جبریل امین 13 ذی الحج کو رسول پاک پہ نازل ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک پیغام لے کر آیا ہوں. کیا پیغام؟ اللہ نے کہا ہے مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے امیر المومنین کا لقب دیا ہے, اللہ نے امیر المومنین کا لقب دیا ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کیا پیارے انداز سے مولا کو سلام کرتے ہیں, کہتے السلام علیک یا امیر المومنین, میرا سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین. انت امیر من فی الارض, آپ سارے زمین والوں کے بھی امیر. انت امیر من فی السماء, آپ آسمانوں والوں کے بھی امیر. انت امیر من مضی, جو گزر گئے ہیں ان سب کے آپ امیر. انت امیر من بقا, جو آنے والے ہیں ان سب کے آپ امیر. اور یہ جملہ کمال کا, کہا لا امیر قبلک, نہ آپ سے پہلے کوئی امیر تھا, ولا امیر بعدک, اور آپ کے بعد بھی کوئی امیر نہیں ہوگا. یا علی, نہ آپ سے پہلے کوئی امیر, نہ آپ کے بعد کوئی امیر. اب نبی فضیلت سنیے, چھٹے سرکار کے پاس ایک شخص آیا, چھٹے سرکار کے پاس ایک شخص آ کے کہتے السلام علیک یا امیر المومنین. مولا نے کہا نہیں مجھے نہ کہنا. کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا لیکن یہ لقب صرف بابا علی کا ہے. یہ لقب کسی اور کا نہیں ہے، یہ لقب کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں سوال آیا، اس نے کہا کہ مولا، آقا، سردار، سرور، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جو بارہویں امام ہمارے ہیں، جو آپ کے بیٹے ہیں، جو مہدی علیہ السلام ہیں، جب وہ آئیں گے تو لوگ انہیں کیسے سلام کریں گے؟ کیا ان کو امیر المومنین نہیں کہیں گے؟ تو چھٹے سرکار نے فرمایا، ان کو بھی امیر المومنین نہیں کہیں گے، امیر المومنین بس علی ہیں، اور ہمارے بیٹے کو لوگ بقیت اللہ کہیں گے، السلام علیک یا بقیت اللہ۔ یہ ہو گئی نو فضیلتیں۔ دسویں فضیلت، ابن عباس کہتے ہیں رسول پاک کے ساتھ تھا، مولا علی تشریف فرما ہوئے، اب رسول پاک کے پاس مولا علی آتے ہیں، مولا علی نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پہ یا رسول خدا۔ اب رسول خدا، ابن عباس کہتے ہیں، رسول خدا نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام یا امیر المؤمنین۔ ابن عباس حیران ہو گئے کہ اچھا مولا علی کے سردار کون ہے؟ رسول پاک، رسول پاک مولا علی کے سردار ہیں۔ ابن عباس حیران ہو گئے، سردار کے ہوتے ہوئے علی امیر المومنین، بھائی رسول کے ہوتے ہوئے علی امیر المومنین۔ تو ابن عباس نے کہا یا رسول خدا، آپ نے علی کو امیر المومنین کہا، دسویں فضیلت چل رہی ہے، آپ نے علی کو امیر المومنین کہا، کیا محبت علی میں ایموشنل ہو کے کہہ دیا؟ توجہ زان محترم، کیا محبت علی میں ایموشنل ہو کے کہہ دیا، یا کوئی اللہ کا حکم آیا ہے؟ بریکٹس کھولوں، بندی کرتا ہوں، ابن عباس آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے ماشاءاللہ راوی حدیث رسول کے ساتھ، آپ بھول گئے کہ اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے، وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتے۔ اب رسول سے پوچھا ابن عباس نے، دسویں فضیلت، کہا کہ یا رسول خدا، کیا ایموشنل ہو کے آپ نے علی کو امیر المومنین کا لقب دیا؟ اب گیارہویں فضیلت، اللہ کے رسول فرماتے، کہتے ابن عباس سنو، تو کہہ رہا ہے کہ میں ایموشنل ہو کے علی کو امیر المومنین کا لقب دے رہا ہوں، میں یہی تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہو کہ وہاں پر رسول ایموشنل ہو گئے، بیٹوں کو کاندھوں پہ اٹھا لیا، وہاں پہ رسول ایموشنل ہو گئے تو یہ کام کر لیا۔ نہیں، رسول معصوم ہیں، وہ ہم ہیں جو ایموشنل ہوتے ہیں، کبھی بیوی کی بات میں، کبھی بیٹی کی بات میں، کبھی باپ کی بات میں، کبھی کسی کی بات میں، یہ صرف خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب ازان محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا ابن عباس تو پوچھ رہا ہے کیا میں ایموشنل ہو کر علی کو امیر المومنین کا لقب دے چکا ہوں؟ نہیں، بلکہ سنو، اب یہ گیارہویں فضیلت، کہا جب میں معراج پہ گیا تھا، جس جنت کے دروازے سے گزر رہا تھا، ابن عباس جانتے ہو وہاں کیا لکھا تھا؟ ابن عباس نے کہا کیا لکھا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ، یہ میں نے جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے۔ اب بارہویں فضیلت، پھر اللہ کے رسول فرماتے ابن عباس تو پوچھ رہا ہے کیا میں نے اپنی مرضی سے علی کو امیر المومنین کہا، لیکن سن، جب میں معراج پہ گیا تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، کہا کہ اے حبیب، میں نے علی کو امیر المومنین بنایا ہے، جا کے تمام اصحاب کو بتا دے کہ آج کے بعد علی امیر المومنین ہے۔ دیکھیے ازان محترم، امیر المومنین صرف علی ہیں، بلکہ تیرہویں فضیلت بھی سن لیجئے، چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول 120 مرتبہ معراج پہ گئے تھے، ہم تو ایک مرتبہ سنتے ہیں، اللہ کے رسول 120 مرتبہ معراج پہ گئے تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر مرتبہ جب میں معراج پہ جاتا تھا، سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید اللہ مجھے کرتا تھا وہ علی کی ولایت و محبت تھی، کہ جا کے سکھاؤ علی کی ولایت، جا کے سکھاؤ علی کی محبت۔ اب ازان محترم، آپ کی پیاری سماعتوں کو ایک شعر بھی ہدیہ کر لوں، کمال کا فارسی کا شعر ہے، ابھی ذہن میں بات ہو کہ امیر المومنین بس علی، علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں، جبریل نے کیا کہا، نہ آپ سے پہلے کوئی امیر، نہ آپ کے بعد کوئی امیر، چھٹے سرکار نے کیا فرمایا، ہمارے دادا امیر المومنین صرف امیر المومنین ہے، کوئی اور امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ اب فارسی کے شاعر نے بڑا کمال کا شعر لکھا، اس نے کہا خدا ہس، شان خدا بیان کی، عظمت خدا بیان کی، خدا ہس نہ مانندی و نہ مثلی و نہ قرین دارد، خدا ہس نہ مانندی نہ مثلی و نہ قرین دارد، خدا ہے اور خدا کا کوئی مثل نہیں ہے۔ توجہ زان محترم، اب یہ نقطہ بھی سنتے جائیے ترجمے میں، خدا کا مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، خدا کا مثل نہیں ہے، لیکن خدا کا مثل ہے، مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل کیا ہے؟ مثل ما تکافا فی الذات، وہ دو ذاتیں جو ایک جیسی ہیں اسے مثل کہا جاتا ہے، کوئی ذات اللہ کی ذات جیسی نہیں ہے۔ لیکن مثل کیا ہے؟ ما تکافا فی الصفات، یعنی جن کی صفات ملتی ہوں، جن کی صفات ملتی ہوں وہاں مثل استعمال ہوتا ہے، جن کی ذات ملتی ہو وہاں پہ مثل استعمال ہوتا ہے، جن کی ذات ملتی ہو وہاں مثل استعمال ہوتا ہے، جن کی صفات ملتی ہو وہاں پر مثل استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کا مثل نہیں لیکن وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کچھ ایسے ہیں جو مظہر صفات خدا ہیں، خدا کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو مظہر ذات مظہر صفات خدا ہیں۔ اب وہ کون ہے جو مظہر صفات خدا ہیں؟ جملہ ہدیہ کرو، خدا مردہ زندہ کرتا ہے، علی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر کے بتاتے ہیں ہم ہیں مظہر صفات خدا۔ ہاں نہیں، یا علی، اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، لیس کمثلہ شیء، لیکن اللہ ولہ المثل الاعلی، کچھ ہستیاں ہیں جو مظہر صفات خدا ہیں۔ خدا رزق دیتا ہے، یرزق بغیر حساب، یرزق من حیث لا یحتسب، خدا ایسا رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس اب مثل اعلی، علی ابن ابی طالب کے در پر بھی ایک فقیر ایک روٹی لینے آیا تھا، تصور میں ایک روٹی لے کر آیا تھا، سوچ کر یہ آیا تھا ایک روٹی ملے گی۔ غلام نے کہا مولا علی فقیر روٹی مانگنے آیا ہے، ایک روٹی۔ مولا نے کہا دے دو، کہا روٹی تھیلے میں ہے۔ فقیر ایک کا تصور لے کر آیا تھا، مولا نے کہا پورا تھیلا دے دو، کہا مولا وہ تھیلا اونٹ کی گردن میں ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا مولا اونٹ قطاروں میں ہے، کہا پوری قطار دے دو۔ جیسے یا علی، یہ مسئلے اعلیٰ ہیں، خدا جیسے ایسے دیتا ہے کہ تمہارے تصور سے بھی باہر۔ در علی پہ آ کر تو دیکھو، مانگ کر تو دیکھو۔ اچھا، میں شعر کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور مثال بھی دے دوں مثل اور مثل کو سمجھانے کے لیے۔ بھائی مثل کیا ہے؟ جو ذات میں ایک جیسے۔ مثل کیا ہے؟ جو صفات میں ملتے جلتے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یا علی مثل کیا مثل الکعبہ، توجہ نہیں کہا یا علی مثل کا مثل الکعبہ۔ بھائی کعبے کی ذات کیا ہے؟ پتھر ہے۔ علی کی ذات کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ نہیں کہا یا علی مثل کا مثل الکعبہ، کہا یا علی مثل کیا مثل الکعبہ، یعنی یا علی جو کعبے کی صفات ہیں وہ تیری صفات ہیں۔ توجہ زانِ محترم، یا علی جو تیری صفات ہیں وہ کعبے کی صفات ہیں، یعنی کیا؟ یعنی جو کعبے کے در پہ جائے گا وہ حاجی صاحب بنے گا، جو علی کے در پہ آئے گا وہ مومن بنے گا۔ صفات ایک جیسی ہیں، آئے داری بھائی، صفات ایک جیسی ہیں، جنس الگ ہے، وہ پتھر سے بنا ہوا ہے، یہ نوری مخلوق ہے۔ کہا مثل کا مثل الکعبہ، آسان کر دوں بھائی، کعبے کی صفت کیا ہے؟ کہ بھائی جب بھی نماز پڑھو تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبے کی صفت یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ یا علی مثل کا مثل الکعبہ، کیا مطلب؟ اگر کوئی کعبے سے رخ پھیرے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، جو علی سے دل پھیرے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یا علی، بس اذان محترم یہ شعر آپ کو سناؤں، کیا فرمایا؟ امیر المومنین ذہن میں یاد رکھیں، کیا فرمایا؟ خدا ہس، شاعر کہتا ہے بڑا کمال کا شعر ہے، خدا ہس و نہ مانندی نہ مثلی و نہ قرین دارد، خدا ہے اور لیس کمثلہ شیء ہے، خدا جیسا کوئی نہیں، میان قبضے خود قدرت خود اولین تھا آخرین دارد، خدا کے قبضے قدرت میں اولین بھی ہیں آخرین بھی ہیں۔ اور کیا کہا؟ کہا ہزاران آسمان در آسمان دور از زمین دارد، یہ تمام آسمان خدا کے قبضے قدرت میں ہیں، خدا ہم بھی نہایت بیش از این ہم بیش از آن دارد، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، یہ سارے آسمان خدا کے پاس، یہ ساری زمینیں خدا کے پاس، یہ ستارے خدا کے پاس، یہ چاند خدا کے پاس، یہ سیارے خدا کے پاس، یہ تمام مخلوقات خدا کے پاس۔ ولی، ولی توجہ زان محترم، ولی در این عالم فقط یک امیر المؤمنین دارد، اس پوری کائنات میں خدا کے پاس بس ایک امیر المؤمنین ہے، اس پوری کائنات میں۔ یا علی، اس پوری کائنات میں خدا نے بس ایک امیر المومنین بنایا ہے. اذان محترم مولا علی کے فضائل انسان بیان کرتا رہے, سننے والا سنتا رہے, نہ بیان کرنے والا تھکے گا نہ سننے والا تھکے گا. لیکن چونکہ گفتگو کو آگے لے چلنا ہے تو آج چونکہ مجلس بھی دیر میں تھوڑی شروع ہوئی تھی اور انشاءاللہ کل سے پھر امید ہے کہ ٹائم پر شروع ہوگی, تو میں انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں. وہ بیچ میں جو اعتراض والا جو سیگمنٹ تھا اس کو میں اسکپ کرتے ہوئے انشاءاللہ تیسرے سیگمنٹ کی طرف جاتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا ہر روز اعتراضات کا بھی جواب دیں گے. کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا نے بنایا, ہم نے کہا یہ تہمت ہے. شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا نے نہیں بنایا. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جو عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا تھا, عثمان کے زمانے میں ابھی مسلمان ہوا تھا, اور آپ کہتے ہو اس نے شیعہ مذہب بنایا. حالانکہ تاریخ مدینہ دمشق اہل سنت کی کتاب کہتی ہے, تفسیر سالبی اہل سنت کی تفسیر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کہا یا علی انت فی الجنہ, یا علی آپ جنت میں ہیں, وشیعتک فی الجنہ, آپ کے شیعہ بھی جنت میں ہیں. شیعہ رسول کے زمانے سے ہیں. عبداللہ ابن سبا نے شیعہ نہیں بنایا. پھر میں نے آپ کو کل کیا کہا, بھئی اگر عبداللہ ابن سبا شیعوں کا لیڈر ہوتا, شیعہ کتنے وفادار ہیں, اتنی بارش میں, اتنے طوفان میں, اتنی آندھی میں اپنے مولا کی مجلس پہ آ گئے, ہر چیز چھوڑ کے آ گئے. شیعوں کا اگر لیڈر ہوتا, کوئی شیعہ اس کی عزاداری کرتا اس کی موت پہ, کوئی شیعہ اس کی سالگرہ مناتا, کہیں دنیا میں کوئی شیعہ ابن سبا عبداللہ ابن سبا کو نہ مانتا ہے نہ جانتا ہے, نہ اس کی کوئی سالگرہ مناتا ہے نہ اس کی کوئی عزاداری کرتا ہے. پھر میں نے کہا شیعہ اماموں نے کیا کیا, امام علی نے اس پہ لعنت کی, اسے مکے سے اسے کوفے سے نکالا, چوتھے سرکار نے اس پہ لعنت کی, پانچویں سرکار نے, چھٹے سرکار نے عبداللہ ابن سبا پہ لعنت کی. فرمایا کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن سبا علی مولا کو خدا کہتا تھا. شیعہ کبھی علی مولا کو خدا نہیں کہتا. شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور یاد رکھیے شیعہ عاشق علی ابو طالب کا بھی عاشق ہے, مولا ابو طالب کا بھی دیوانہ ہے. شیعہ عاشق علی بی بی زہرا سے بھی محبت و مودت کرتا ہے. شیعہ عاشق علی عاشق و دیوانہ حسن و حسین بھی ہے. اور اگر کوئی علی کو اللہ کہے تو اللہ کون ہے؟ نہ اللہ کا باپ ہے, نہ اللہ کی بیوی ہے, نہ اللہ کے بچے ہیں. تو جو علی کو اللہ کہہ رہا ہے وہ ابو طالب کا بھی انکار کر رہا ہے, بی بی فاطمہ کا بھی انکار کر رہا ہے, حسن و حسین کا بھی انکار کر. یہ دوست نہیں ہے, دشمن ضرور ہے. علی اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر یا رسول اللہ. کوئی شیعہ علی مولا کو اللہ نہیں کہتا, ہر شیعہ کہتا ہے علی ولی اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے. اب اذان محترم, انشاءاللہ آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کی خدمت بتاؤں گا کہ یہ وجہ کیا تھی جو یہ اتنا بڑا فتنہ گڑا گیا. اور آپ نے کل یہ بھی سنا کہ ساری روایات عبداللہ ابن سبا والی کس تک جاتی ہیں؟ سیف ابن عمر تک. اور سیف ابن عمر وہ راوی ہے جسے سنی بھی اون نہیں کرتے. سنی کہتے ہیں, امام نسائی کہتے ہیں یہ متروک الحدیث ہے, ہاں بھائی اسے کذاب کہتے ہیں, ابن حبان کہتے ہیں یہ کذاب ہے, اسی طرح کئی دیگر اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹا ہے, اس سے ہم روایت نہیں لیتے. اسے کافر تک بھی سنی علماء نے کہا ہے, جسے خود سنی اون نہیں کرتے اس کی جھوٹی روایت. اور پھر آپ نے یہ دلائل بھی سنی کہ شیعہ مذہب اس نے نہیں بنایا, یہ بہت بڑی تہمت تھی. انشاءاللہ کل کوشش کروں گا اگر یاد رہا اس, اور انشاءاللہ اگر وقت رہا تو دلیل بھی سناؤں کہ کس وجہ سے یہ تہمت گڑی گئی. اور اس کے علاوہ کل اگر انشاءاللہ یاد رہا, یا انشاءاللہ تقیہ کے متعلق گفتگو کریں گے یا متعہ کے متعلق گفتگو کریں گے. یہ بھی شیعوں پہ تہمت ہے کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں تو یہ نفاق ہے. نہیں, اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ تقیہ کرنے والا مومن تھا. اسی طرح یہ تہمت ہے کہ شیعہ متعہ کرتے رسول نے منع کیا تھا. نہیں, یہ تہمت ہے, رسول نے منع نہیں کیا تھا. رسول کے بعد پہلی خلافت میں اور بہت دیر تک یہ چلتا رہا. کس نے منع کیا اس پر بھی انشاءاللہ اشارہ اور گفتگو ہوگی, اور دیگر انشاءاللہ شبہات پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. قل ہو اللہ احد شیعہ عقیدہ ہے. اور یاد رکھیے کل جو دعائیں ندبہ ہے نا, یہ دعاؤں میں سنی بھائیوں کو لے کر آئیے. ایک سنی تھا, سنی نہ کہوں, ایک ناسبی ٹائپ تھا, کیونکہ سنی تو ایسی باتیں نہیں کہتے. ایک ناسبی تھا, ایک شیعہ کو کافر کہتا تھا. شیعہ کو کیا کہتا تھا؟ کافر. شیعہ نے کہا مجھے کافر بعد میں کہنا, پہلے یہ ہمارے اماموں کی دعائیں تو پڑھو. اس نے ایک دو دعائیں اماموں کی دیں. جب اس نے اماموں کی دعائیں پڑھی, ابو حمزہ سومالی ہو گئی, دعائیں ندبہ کل آپ پڑھیں گے, دعائیں کمیل آج شب جمعہ پڑھنے والی رات ہے. اس نے جب وہ شخص جو شیعوں کو کافر کہتا تھا ناسبی, جب اس نے اماموں کی, ائمہ اطہار کی دعائیں پڑھی, اس نے کہا اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے تو تم تو ہم سے پکے مسلمان ہو, تم تو ہم سے بڑے مسلمان ہو. آیت اللہ مرشی نجفی بزرگ مجتہد گزر چکے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے مصر کے کسی عالم کو صحیفہ سجادیہ امام کی دعاؤں کا مجموعہ بھیجا، جب اس سنی عالم نے صحیفہ سجادیہ پڑھی تو اس نے شکایت کی، اس نے کہا آیت اللہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے مجھ پہ ظلم کیا، آپ نے میرے ساتھ برائی کی۔ کہا میں نے کیا برائی کی؟ کہا برائی یہ کی کہ آپ نے اتنی دیر میں صحیفہ سجادیہ مجھے کیوں دی، میں اتنے عرصے اس دعا سے محروم تھا، میں اتنے بڑے خزانے سے محروم تھا، کاش مجھے جلدی دے دیتے تاکہ میں اتنی بڑی کمال کی توحید کی باتیں آپ کے امام کی دعا میں پڑھ سکتا۔ اسلام شیعہ مذہب توحید کا حکم دے رہا ہے اور توحید کا پیغام دے رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، کل کا جو میں نے آپ کو کہا امتحان، ایک تو اتنی شدید بارش اور باہر کیچڑ اور پھر نہ جانے کیا معاملات، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں جب گفتگو کر رہے تھے یہ خیال آیا کہ مولانا کل تو لگتا ہے دعائے ندبہ میں مومنین پچھلے سال سے بھی کم آئیں گے، لیکن میں نے کہا انشاءاللہ مومنین بہت آئیں گے اور اچھی تعداد میں آئیں گے، مومنات بھی بہت آئیں گی اور اچھی تعداد میں آئیں گی، جتنا بھی راستہ خراب ہو کل انشاءاللہ مقابلہ کر کے، شیطان سے بھی مقابلہ کیجیے گا، نفس امارہ سے بھی مقابلہ کیجیے گا اور ضرور دعا پر آئیے گا۔ اب میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ راستہ اچھا نہیں ہے، راستہ اچھا نہیں ہے۔ اب ایک شخص تھا نماز کے لیے نکل رہا تھا، فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے تیار ہو کے نکلا، راستے میں شیطان نے پتھر پھینک دیا، شیطان نے پتھر پھینک دیا، یہ گر گیا، کیچڑ تھا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، یہ واپس گھر گیا پھر کپڑے بدل کے آیا۔ بھائی نماز اگر ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ کہتے بھائی لگتا ہے مسجد جانا منظور نہیں ہے، گھر میں ہی پڑھ لیتے۔ یہ پھر گیا، پھر اس نے کپڑے دوسرے بدلے، پھر یہ مسجد کے لیے نکلا، شیطان نے دوسرا پتھر رکھ دیا، پھر یہ بےچارا گرا، کیچڑ تھا، اور پھر یہ دوبارہ گھر گیا، پھر گھر جا کے پھر کپڑے پہن کے آیا۔ اب جو نکلا اس نے دیکھا کوئی بوڑھا شخص لالٹین لے کے اس کے ساتھ چل رہا ہے، اسے مسجد لے جانے میں مدد کر رہا ہے۔ کہا قبلہ آپ بزرگ، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اچھا بزرگ شیطان؟ کہا کہ آپ کون؟ آپ شیطان؟ جی۔ پھر یہ آپ شیطان ہے تو لالٹین لے کے مجھے مسجد کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا پہلے پتھر جو رکھا تھا میں نے رکھا تھا، جب تم گرے اور جب تم گھر گئے دوبارہ لباس پہن کر آئے، اللہ نے کہا اس کے آدھے گناہ بخش دو، پھر میں نے پتھر رکھا، پھر تو گرا، پھر تو واپس گیا، پھر تو لباس پہن کے آیا، اللہ نے کہا اس کے پورے گناہ بخش دے، اب میں ڈر گیا تیری وجہ سے تیری پوری قوم کو اللہ معاف نہ کر دے۔ میں نے کہا چلو دو رکعت نماز پڑھ لے، اس کی قوم معاف ہو جائے گی، میری محنت ضائع ہو جائے۔ صلوات پڑھیے باوازے والا محمد و آل محمد۔ اب جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ابھی اس سچویشن میں، آپ لوگ آنا، کچھ پیدل آئے ہیں، کچھ موٹر بائک میں آئے ہیں، کچھ دوسرے وسیلوں سے آئے ہیں، تو بہت ساری مشکلات کو دیکھتے آئے ہیں، ماشاءاللہ سلام ہو آپ پہ۔ لیکن کل کی دعائے ندبہ کے لیے جو جو مومن وعدہ کرتا ہے آئے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے۔ آج ہاتھ کم لوگ اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ درمیان میں بڑا مجمع ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ دعائے ندبہ پہ نہیں آنا کل آپ نے؟ ہاں جی چلے جی، میں تو ڈس اپوائنٹ ہو گیا جی، ختم بھائی، میں نے سمجھا وہ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل دعائے ندبہ میں بہت کم تعداد میں مومنین آئیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ جو انشاءاللہ آئیں گے ان سب کو اللہ توفیق دے کہ وہ آ سکیں، اور انشاءاللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے، اور جو نہیں آنا چاہ رہے انہیں بھی اللہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے، اور انشاءاللہ ہدایت نصیب کرے۔ بلند ترین صلوات وعلی محمد۔ میں نے سنا، میں نے آپ کو بتایا کہ دعائے ندبہ کیا ہے، جب آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں امام کے ظہور میں تاجیل ہوگی۔ امام سے جب کسی نے پوچھا مولا کہ آپ کا ظہور کب ہوگا، فرمایا جب ہر شیعہ ہر جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھے گا تو تب ہم جلدی آئیں گے، ہمارا ظہور قریب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی سنیے، اور انشاءاللہ عادت بنا دیجئے، کل تو انشاءاللہ یہاں پہ دعائے ندبہ ہوگی، لیکن عادت بنا دیجئے یہ پورے سال کیا کریں کہ ہر روز جمعے کے دن اپنے گھر میں دعائے ندبہ رکھیں، کسی اور کو نہیں بلا سکتے، بیوی بچوں کو بٹھائیے، آدھا گھنٹہ دعائے ندبہ پڑھیں، اور انشاءاللہ اس کا اثر کیا ہوگا، جس گھر میں دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر امام زمانہ ضرور آتے ہیں، وہاں پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ تو امام زمانہ سے قریب ہونا ہے تو دعائے ندبہ پہ انشاءاللہ ضرور آئیے گا، پوری کوشش کر کے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب آئیے، وہ جو کامیابی کے اسباب کا موضوع تھا اس پر گفتگو چل رہی تھی، مختصر اس کی طرف اشارہ، آج کا نسخہ، اور پھر مصائب اور زحمت تمام۔ ہم نے کیا کہا؟ چھٹے سرکار نے سات راز بتایا، ایک فارمولا بتایا، لوگوں کامیابی کا راز کیا ہے، اگر ان سات چیزوں پہ عمل کرو گے مسلمان قوم طاقتور ہو جائے گی۔ ایک چیز کیا فرمایا؟ فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا نا، ساس جو چیز اپنے لیے پسند کرتی وہی بہو کے لیے پسند کرے. ہاں جی، ساس کیا پسند کرتی ہے؟ کہ اس کی بیٹی اپنے میاں کو جو کہے اس کا میاں اس کی بات سنے. ایسے ہی ہے نا، جو ماں ہے ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے میاں کو جو بولے میاں فوراً بات سنے. جو اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہو وہ کسی اور کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں چاہتی؟ ہاں کبھی کبھار مجھے ساسوں پہ حیرت بھی ہوتی ہے، جب اس کی اپنی بیٹی کسی اور کے بیٹے کو انگلیوں پہ نچاتی ہے تو کہتی ماشاءاللہ میری بیٹی بڑی خوش ہے، اور جب کسی اور کی بیٹی تمہارے بیٹے کے ساتھ خوش ہے تو کیا کہتی ہے؟ زن. ہاں بھائی آپ تو یہ لفظ جانتے ہوں گے میرے خیال میں نا، کیا کہتی؟ بڑا زن مرید ہے، جب بیوی بولتی ہے تو اس کی بات سنتا ہے. ویسے قصور بھی بیٹے کا ہے، قصور بھی بیٹے کا ہے. پہلے ماں بیچاری 10 بار بلاتی تھی، بیٹا آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، یہ کم وقت جاتا نہیں تھا. اب بیوی مس کال دیتی ہے دوڑتا ہوا جاتا ہے فراری کی طرح. ہاں بھائی یہ بھی نہ کرو نا، بیلنس رکھو، یہ بیلنس اسلام میں بہت ضروری ہے. بھائی وہاں بیچاری ماں کی تو بات نہیں سنتا تھا، اب ماں کو تھوڑا فیل تو ہوگا. لیکن قانون کامیابی کا راز امام نے فرمایا، جو اپنی بیٹی کے لیے تو پسند کرتی ہے وہی تو کسی اور کی بیٹی کے لیے پسند کر، تو زندگی میں سکون آ جائے گا. اب ایک دوسری مثال دوں، آپ کو اچھا لگتا ہے نا آپ کی تعریف ہو، ہر انسان کو اچھا لگتا ہے اس کی تعریف ہو. ایک انسان کی کمزوری ضرور ہے یہ، لیکن یہ ایک بات ہے کہ انسان کو اچھا لگتا ہے اس کی تعریف ہو. اب جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی تعریف ہو، تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تو آپ گھر میں اپنی بیوی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ یہ مرد بھی کبھی کبھار بڑے کم وقت ہوتے ہیں، دنیا بھر کی لڑکیوں عورتوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے. ہاں بھائی ڈرامے دیکھتے ہیں، ایکٹریس کی تعریف کرتے ہیں، کسی اور کا کھانا کھا کے آتے کہتے ہیں اس کا کھانا کتنا مزیدار تھا، اور بیوی بیچاری اتنی بیچاری محنت کرتی ہے اس کی کوئی تعریف نہیں کرتے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. تمہیں پسند ہے لوگ تمہاری تعریف کریں، تم نے کوئی اچھا کام کیا تعریف کریں. اب بیگم نے بیچاری نے محنت کر کے کھانا بنایا، اب اس کی تعریف کرو تاکہ اسے خوشی ہو. بچے نے کوئی اچھا عمل کیا اس کی تعریف کرو، بچی نے کوئی اچھا عمل کیا اس کی تعریف کرو. جب تعریف کرو گے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ اس قانون کامیابی کے راز کے قانون پہ عمل کر رہے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا جب آپ اپنے بچے کے کسی اچھے عمل کی تعریف کریں گے، آپ کا بچہ وہ اچھا عمل دوبارہ کرے گا. یہ بابا نے تعریف کی میرے ماتم کی، وہ اچھا ماتم کرے گا. بابا نے تعریف کی میری نماز شب کی، وہ زیادہ نماز شب پڑھے گا. اسی طرح گھر میں بیگم کے کھانے کی جتنی تعریف کریں گے اتنے زیادہ گھر میں آپ کو اچھے مزیدار کھانے ملیں گے. اب جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. دوسرا راز کیا فرمایا؟ دوسرا کامیابی کا راز، لوگوں سنو، اگر مسلمان اس پہ عمل کریں تو کامیاب ہے. مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ دیکھو جان سے ایک دوسرے کی مدد کرو، زبان سے ایک دوسرے کی مدد کرو، پاؤں سے ایک دوسرے کی مدد کرو، ہاتھ سے ایک دوسرے کی مدد کرو. جان کی مثال دوں، ایرانی کون ہے؟ شیعہ ہیں. انہوں نے جان سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی. مولا نے کیا فرمایا؟ یہ کامیابی کا راز ہے کہ جان سے ایک دوسرے کی مدد کرو. ایران کے شیعوں نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین والے سنی ہیں، انہوں نے جان سے فلسطین کے سنی مسلمانوں کی مدد کی، تو آج انہیں فتح نصیب ہوئی، آج انہیں کامیابی نصیب ہوئی، آج دشمن کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جان سے مسلمان کی مدد کی. زبان سے مسلمان کی مدد کرو، کیا مطلب؟ جب کوئی کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، زبان سے روک دو، کہو نہیں اس کی غیبت نہ کرو، ابھی وہ یہاں ہے نہیں تو اس کی بات کیوں کر رہے ہو، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کا دفاع کرو. پاؤں سے مسلمان کی مدد کرو، کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہارے پاؤں کی مدد سے کہیں کسی مومن کے ساتھ کئی گھنٹے تمہیں چلنا پڑا تو چلنے چلے جاؤ تاکہ اس کی مشکل ختم ہو جائے. ہاتھ سے مدد کرو، مثال کے طور پہ تم کسی آفس میں ہو، کسی ایک سگنیچر سے تمہارا کسی مومن کا کام ہو جاتا ہے، کسی انسان کا کام ہو جاتا ہے، تو ایک سگنیچر کر کے اس کو مدد کر لو. کوئی بیچارہ سامان اٹھا کے جا رہا ہے، تھک گیا ہے، اب اٹھا نہیں سکتا، ہاتھوں سے اس کو مدد کرو اور اس کے سامان کو اٹھا. اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کا دوسرا راز کیا فرمایا کہ جان سے مدد کرو، زبان سے مدد کرو، پاؤں سے مدد کرو، ہاتھ سے مدد کرو. اور تیسرا کامیابی کا راز کیا فرمایا؟ صرف میں آج ترجمہ سناؤں گا، کل اس پہ تفصیل سے گفتگو. فرمایا کہ مومن کی آنکھ بن جائے، مسلمان کی آنکھ بن جائے تو کامیاب ہو جائے گا مسلمان معاشرہ. دوسرا فرمایا مسلمان کا گائیڈ بن جائے، یعنی ایک آپ ماہر لوئر ہیں، آپ بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ بڑے پروفیسر ہیں، بڑے انجینئر، اپنی فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں، اب کسی کو آپ کی فیلڈ میں کوئی مدد چاہیے، اب آپ اسے مشورہ دیں، بہترین مشورہ دیں تاکہ اسے مشکل سے نکالے، اس کے گائیڈ بنے. اور تیسرا فرمایا کہ اس کا آئینہ بنو. یہ تیسرا کامیابی کا راز، اس میں انشاءاللہ تفصیل سے تھوڑی گفتگو کل ہوگی. اور آج کے نسخے کی طرف بڑھتے ہیں. جتنے مومنین نے 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ تعداد زیادہ ضرور ہے لیکن ہاتھ کل جنہوں نے اٹھائے تھے اس سے کم ہے. چلے بسم اللہ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ آج پھر میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں. اور اذان محترم, ابھی ایک مومن نے ایک سوال پوچھا, بڑا اچھا سوال, کہا کہ مولانا یہ استغفار کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, لوگوں گناہ کی وجہ سے تمہاری زندگی میں پرابلمز آتی ہیں, تو استغفار کرو تاکہ پرابلمز ختم ہو جائیں. پانچویں سرکار نے کیا فرمایا؟ پانچویں سرکار نے فرمایا اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو, جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے برے اعمال اور گناہ. استغفار کرو گے تو تمہارے رزق میں خدا اضافہ فرمائے گا. دسویں سرکار نے کیا فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں, شیعوں, مومنوں, ہمارے چاہنے والوں, یاد رکھو یہ گناہ کی وجہ سے تمہاری زندگی میں مشکلات آتی ہیں, استغفار کرو مشکلات ختم ہو جائیں گی, ٹینشن ختم ہو جائے گا, سٹریس ختم ہو جائے گا. روایت ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ٹینشن اگر تمہیں ہے تو استغفار کرو. یہ جو دوائیاں وغیرہ ٹینشن کی سٹریس کی لوگ کھاتے ہیں, یہ دوائیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں, صرف استغفار کرو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفار کرو تو کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری مشکل سے نجات دے دے گا. لیکن اب دیکھیے استغفار زبان سے کرے انسان اور آنکھ سے نامحرم کو دیکھے, کیا یہ استغفار ہے؟ استغفار زبان سے کرے اور کان سے گانے سنے, کیا یہ استغفار ہے؟ یہ تو مذاق اڑا رہا ہے استغفار کا. استغفار جب آپ کر رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, عمل سے آپ گناہ پر بھی کنٹرول کریں. اور یاد رکھیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, گناہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان کو تباہ کر سکتا ہے. یہ ایک ایک ماچس کی تیلی, ماچس کی تیلی کتنی اس میں آگ ہوتی ہے, لیکن ایک پورے کمرے کو جو روئی سے بھرا ہوا ہے اس کو جلا سکتی ہے یا نہیں؟ مولانا اتنا چھوٹا سا تو گناہ تھا. نہیں, ایک چھوٹا سا گناہ تمہیں تباہ کر سکتا ہے. ایک لڑکے کا واقعہ سنیے, اللہ معاف کریے, بہت بڑا گناہ ہے. اس نے نامحرم کے ساتھ چیٹنگ شروع کی. اس کے دوست نے کہا کیوں کر رہے ہو نامحرم کے ساتھ چیٹنگ, حرام ہے, گناہ ہے. کہا چیٹنگ ہی تو کر رہا ہوں, اور کیا کر رہا ہوں. چیٹنگ کرتے کرتے ان کا کنیکشن بڑھ گیا, یہاں تک کہ ان کا غلط عمل بھی ہو گیا. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس کے بعد کیا ہوا, ایک دن اس لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا, گھر میں آئی پکڑ لیا. اب یہ ڈر گیا, ڈرتے ہوئے لڑکی کی ماں کو دھکا دیا, لڑکی کی ماں گری اور مر گئی. ایک چھوٹی چیٹنگ سے قاتل بن گیا. یہ چھوٹا گناہ نہ کہو کہ چھوٹا گناہ ہے, چھوٹا گناہ انسان کو تباہ کر سکتا ہے. امام کیا فرماتے, یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے, بلکہ یہ دیکھو کس بڑے خدا کی مخالفت ہو رہی ہے. میں نے کیا کہ ایک تیلی, ایک ماچس کی تیلی جو ہے وہ پورے روئی کے کمرے کو جلا سکتی ہے, چھوٹا گناہ تباہ کر سکتا ہے. بلکہ سنیے, گناہ سے اگر بچنا ہے تو گناہ سے بچنے کا فارمولا امام نے فرمایا, امام نے فرمایا اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو گناہ کا فکر بھی نہ کرو, گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں. یہ جتنی بیچاری لڑکیاں لڑکوں کے دھوکے میں آتی ہیں کالج میں یا یونیورسٹی میں, کیوں آتی ہیں؟ لڑکے نے دیکھا, لڑکے نے کہا تو بڑی حسین لگ رہی. اب وہ سوچتی رہتی ہے, پتا ہے میرے کو فلاں لڑکے نے کہا تو بڑی حسین ہے. یہ سوچتی ہے تو اسی میں پھنستی ہے. گناہ کے بارے میں سوچو نہیں. حضرت ارسطو نبی خدا تھے. کچھ لوگ آئے رسول پاک کے پاس, حضرت ارسطو کو برا بھلا کہہ رہے تھے. کہا اسے برا بھلا نہ کہو, وہ اللہ کا نبی ہے. حضرت ارسطو نے کہا ہر چیز فکر سے شروع ہوتی ہے, سب سے پہلے سوچ ہوتی ہے تمہارے ذہن میں. جب سوچ آتی ہے تو سوچ کے بعد ایموشنز آتے ہیں, جب ایموشنز آتے ہیں تو ایموشنز کے بعد ایکشن آتا ہے, جب ایکشن آتا ہے تو ریپیٹ, جب ایکشن کو کرتے ہو تو عادت بنتی ہے, جب عادتیں مختلف عادتیں تمہارے اندر جمع ہوتی ہیں بری یا اچھی, تو وہ عادت تمہارا کیریکٹر بناتی ہے, اور کیریکٹر تمہارا تمہاری ڈیسٹنی کو بناتا ہے. کتنا اچھا فارمولا حضرت ارسطو نے بتایا. یعنی فکر پہ کنٹرول کرو گے, فکر اچھی ہوگی تو ڈیسٹنی بھی اچھی ہوگی, لیکن اگر فکر گناہ کی ہوگی تو ڈیسٹنی بھی تباہ اور برباد و شمر و یزید کی ہوگی. بس اذان محترم کوشش کریں, یہ استغفار کی عادت. اب جتنے مومنین ہیں, اب پھر میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ 40 دن تک جو مومن وعدہ کرتا ہے ہر روز 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے گا, وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے. اتنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, کچھ زیادہ. میں اتنی محنت کر کے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں لیکن لگتا یہ کہ اثر کم ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں, بلند ترین صلوات محمد و آل محمد. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. شب جمعہ ہے, کل انشاءاللہ دعائیں ندبہ پہ میں تو بالکل نا امید ہو گیا آج جو میں نے, کیونکہ پچھلے سال جو میں نے ہاتھ اٹھوایا تھا تقریباً سب نے ہاتھ اٹھایا تھا, آج 50% مجمع گھبرایا ہوا ہے شاید موسم کو دیکھ کے. مجلس مولا حسین اور دعائے ندبہ بھی مجلس مولا حسین ہے, تو اس میں آپ نہ گھبرائیے, کوشش کیجئے. لیکن میں تھوڑا سا ابھی ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اب کل انشاءاللہ دیکھیں کہ مومنین ملتان والے کیا دکھاتے ہیں, عشق مولا کس انداز سے دکھاتے ہیں. استغفار کرو, نجات استغفار میں ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, توبہ کرو, معافی مانگو. اور انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی. گناہ ہوا تو ویٹ نہ کرنا, فوراً توبہ کرنا. ایک گنہگار تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں, ایک گنہگار تھا, جب بھی گناہ کرتا تھا فوراً رسول پاک کے در پہ آتا تھا, کہتا تھا یا رسول خدا خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا, معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ کہتے ہیں اگر گناہ کیا تو رسول کے در پہ جاؤ, معافی مانگو, رسول کو وسیلہ بنا. یا رسول خدا میرے لیے دعا کیجئے, اللہ مجھے معاف کر دے, وعدہ کرتا ہوں پھر گناہ نہیں کروں گا. ایک بار گناہ کیا, رسول کے پاس آیا, پھر گناہ کیا, پھسل گیا شیطان کے وسوسے میں, نفس امارہ کے دھوکے میں, پھر گناہ کیا, پھر رسول کے در پہ آیا, کہا یا رسول خدا گناہ ہو گیا, معاف کیجئے, دعا کیجئے. اللہ کے رسول نے دعا کی, کہا اللہ نے تمہیں بخش دیا. ایک دن اس گنہگار سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا, رسول پاک کے در پہ آیا, یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا, کیا معافی ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, تمہیں معافی نہیں ملے گی.
بہت نا امید ہو گیا,
نا امید رسول کے بارگاہ سے باہر نکلا, اچانک اس کی نظر دو شہزادوں پہ پڑی, ایک کا نام حسن دوسرے مولا حسین. کا رسول نے نکال تو دیا ہے, منع تو کر دیا ہے, لیکن حسین کو وسیلہ بناؤں گا, مجھے نہیں ٹھکرائیں گے.
شب جمعہ ہے, توبہ کی رات, گریے کی رات, اللہ اکبر.
شہزادوں کو لے کر آتا ہے مولا, گنہگار ضرور ہوں لیکن حسین کا واسطہ مجھے بخش دیجیے, حسین کا واسطہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا حسین کے صدقے تو معاف ہو گیا.
آج کوئی معصوم نہیں بیٹھا یہاں, ہم سب گنہگار ہیں, چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ.
آج اتنا گریا کرو قیامت کے دن دو آنکھیں نہیں روئیں گی.
کون سی دو؟
ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہ پہ روتی ہے, دوسری وہ آنکھ جو غم حسین میں روتی ہے.
اللہ تیرے گریے کو قبول فرمائے,
اللہ تمہیں بلند آواز سے رونے کی توفیق نصیب فرمائے. عزادارو سب سینے پہ ہاتھ رکھو, آنکھوں کو بند کرو, تصور کرو مولا حسین کی زری کے سامنے ہو, اور بلند آواز سے کہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب.
عزادارو کل آپ نے حضرت آدم کا گریہ سنا, کربلا سے گزرتے گزرتے رونا شروع ہو گئے,
حضرت زکریا کا گریا سنا، حسین کا نام لیتے رونا شروع ہو گئے.
آج سنو،
مولا علی جنگ صفین میں کربلا سے گزر رہے تھے.
جب کربلا سے گزرتے ہوئے آدم نے گریہ کیا تو علی کیسا گریہ نہ کرے.
جب مولا علی کربلا آئے، ابن عباس کہتے ہیں زار و قطار رونے لگے،
اور کیا کہنے لگے،
اور رو رو کے کہنے لگے صبرن صبرا یا ابا عبداللہ،
یعنی کیا،
یعنی حسین بیٹا صبر کرنا، حسین بیٹا صبر کرنا. ابن عباس حیران،
میرا دل کیا کہتا ہے کیوں مولا نے کہا حسین صبر کرنا؟
کیونکہ مولا جانتے تھے حسین کو جوان بیٹے اکبر کا لاشا اٹھانا ہوگا.
علی جانتے تھے
حسین کو عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے ہوں گے. حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے اصغر کے ہائے نن گلے پہ تیر لگے گا. حسین صبر کرنا، عزادارو. پھر مولا علی نے کہا ابن عباس اگر تمہیں پتا ہوتا میں کس بات پہ رو رہا ہوں تو بھی میرے ساتھ روتا.
پھر روایت میں ملتا ہے مولا نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مولا علی روتے روتے سو گئے. اچانک مولا علی جب اٹھتے ہیں مولا کے گریے میں اضافہ ہوا، مولا کی چیخیں بلند ہوئی.
وجہ سنو گے،
مولا نے رو رو کے کہا جانتے ہو میں نے ابھی کیا خواب دیکھا، میں نے دیکھا میرا حسین اسی میدان میں خون میں ڈوبا ہوا ہائے تڑپ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، مگر کوئی مدد کو نہیں آ رہا. حسین تڑپ رہا،
قربان تیرے گریے پہ
بہت دیر ہو چکی ہے، آج مصائب شاید نہ پڑھوں مگر تیرا گریہ مجھے پڑھنے پہ مجبور کر رہا.
بس ایک روایت اور زحمت تمام، عزادار و مولا حسین نانا کے روزے پہ آئے، نانا خدا حافظ، حسین جا رہے ہیں.
حسین کو ظالموں نے مجبور کیا اپنا وطن چھوڑ کے نکلے.
حسین نانا کے روزے پہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، نیند آ گئی، خواب میں یہ نانا کی زیارت ہوئی.
نانا نے کیا فرمایا،
حسین اسلام کو بچانے کے لیے حسین آپ کو شہادت دینی ہوگی. حسین نے کہا نانا منظور ہے.
اب سننا،
رسول خدا نے فرمایا حسین صرف آپ کی شہادت کافی نہیں ہوگی.
اور کیا مولا، اور کیا نانا،
حسین اسلام کو بچانے کے لیے تیری بہنوں کو قیدی بن کے شرابی کی دربار میں بدماشوں کے مجمع میں حسین زینب کو بازاروں میں جانا پڑے گا. حسین کا جگر پھٹ گیا. نانا منظور
دین کو بچانا دین کو بچانے کے لیے تیری بہنوں کو شرابی کی اور دربار میں جانا پڑے گا.
قبول کرے گے
اللہ تجھے غم حسین میں رونا نصیب کرے.
ہائے
عزادارو مولا حسین گھر آئے بھائی عباس کو کہا عباس فہرست بنا کون کون ہمارے ساتھ کربلا چلے گا. عباس اپنا نام لکھ لے. عباس اصغر کا نام بھی لکھ لے. عباس قاسم و اکبر کا نام بھی لکھ لے. عباس سکینہ کا نام بھی لکھ لے. مگر عباس صغرا کا نام نہ لکھنا.
عزادارو فرمایا صغرا کی چار پائی دروازے کے سامنے رکھ لو. ایک ایک بی بی چابیاں دیتی جائے خدا حافظ کرتی نکلتی جائے. صغرا چار پائی پہ بیبیاں آ رہی ہیں خدا حافظ. صغرا اگر زندہ رہے پھر ملیں گے.
اب جملہ سننا میرا دل کہتا ہے
سکینہ بھی صغرا کے پاس آئی ہوگی. شاید یہ جملہ کہا صغرا بہن
سن سکو گے.
خدا حافظ اگر زندہ رہوں گی پھر ملیں گے. اگر یہ منظر حسین نے دیکھا ہو حسین کی چیخیں بلند ہوئی ہوگی. او سکینہ واپس نہیں آئے. سکینہ شام میں رہ جائے گی.
گھٹ گھٹ کے نہ رونا چیخ چیخ کے رونا.
عزادارو ساری بیبیاں چلی گئی. اب بی بی زینب کی باری آئی. صغرا نے کسی بی بی کو شکایت نہیں کی. جب بی بی زینب آئی صغرا نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا پپھی اماں آپ بتائیں یا نہ بتائیں مجھے پتا چل گیا ہے او میرا بابا واپس نہیں آئے گا. مجھے پتا چل گیا ہے.
زینب حیران
صغرا تمہیں کیسے پتا چلا اس بات کی خبر یا مجھے تھی یا حسین کو. کہ کربلا میں اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، کربلا میں اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا، کربلا میں عباس کے بازو کٹیں گے، کربلا میں سکینہ کا تماچے لگے گے، تمہیں کسی میں سے جھکلا سغرا نے کہا، بی بی نے کہا، پھپھی اماں آپ تو جانتی ہیں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، کل رات جب میں اٹھی ہوئی تھی میں نے دیکھا ایک نور کی اماری ہماری چھت پہ اتری، اس میں سے ایک کالے برکے میں کوئی بیوی تھی جو ہماری چھت پہ آئی، رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے میرے حسین، تیری ماں تجھے کہاں کہاں روئے، کربلا کی زمین پہ رو، خولی کے تنور میں رو، یا یزید کے دشت میں رو، حسین حسین، تیری ماں تمہیں کہاں کہاں روئے، یا کربلا کی زمین پہ روئے، یا خولی کے تنور میں روئے، یا یزید کی تشت پھپھی اماں میں سمجھ گئی بابا واپس نہیں آئیں گے، بی بی زینب نے کہا عباس ذرا حسین کو بلاؤ، میں صغرا کی سفارش کرتی ہوں، عباس نے مولا حسین کو بلایا، بی بی زینب نے فرمایا حسین اگر صغرا بیمار ہے میں خیال کر گے اپنے ساتھ بچھاؤ گی، صغرا کو بھی ساتھ لے چلے، حسین نے فرمایا زینب نہیں جسے اب تک رونا نہیں آیا، اب حسین کی مجبوری سن لو، حسین نے فرمایا زینب صغرا کو لے کر نہیں جا سکتے، کیوں زینب جتنے بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کوئی بچہ نانا کے شبی ہے، کوئی بابا علی کے شبی ہے، کوئی بھائی حسن کے شبی ہے، زینب صغرا اما زہرا کے شبی ہے، سننا زینب صغرا اما زہرا کی شبی ہے، علم امامت سے میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد تمہیں بازاروں میں پھرائیں گے، تمہیں شرابی کی دربار میں لے جائیں گے، حسین سے بردار نہیں ہوتا، اما کی شبی والی صغرا دربار، حسین سے برداشت نہیں ہوتا، اما کی شبی والی صغرا بازار میں پھرائی جائے،
دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھوں کو سروں سے بلند، سروں سے بلند، آخر تک کے مومنین نہ شرماؤ، اپنی دعائیں بعد میں کرنا،
اپنی دعائیں جو مانگو گے ملے گا، اپنی دعائیں بعد میں کرنا، پہلی دعا یہ ہو
خدا خدایا اسے بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم کا ہاتھ توڑے گا، جس نے 3 برس کی سکینہ کو ایسا تماچا مارا، انگلیوں کا نشان رہ گیا، تیرے پاس بچی
ہاتھوں کو بلند، نہ شرماؤ، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بلند آواز سے مولا کے ظہور کی دعا، یا صاحب الزمان مولا مولا
محروم نہ کرنا،
خدایا ہم سب کو کل دعائے ندبہ نصیب فرما،
خدایا تیرا شکریہ تو نے آنسو عطا کیا،
خدایا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑ جائیں
اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے، خدا مرد جب تک کبھی حسین رونے کی اجازت،
ہر روز 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی و توب الیہ
پڑھنے کی توفیق نصیب فرما،
جو بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما، ہم سب کو امام زمانہ کی محبت مودت اطاعت زیارت نصیب فرما،
اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، رہبر شہید قائد شہید کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،